نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشير كلهم بیانات جو ہوتے رہتے ہیں آج کا بیان بہت 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 زیادہ اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق جو آج کے بیان کا اس کا تعلق عقائد سے ہے اور شریعت اسلامی میں دو جز ہوتے ہیں پہلے عقیدہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اعمال ہوتے ہیں اگر عقیدہ درست ہوگا تو اعمال بھی قبولیت کے درجے تک پہنچیں گے اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے عقائد درست نہ ہو وہ نماز قرآن ذکر اذکار حج عمرہ زکوٰۃ خیرات کچھ بھی کر لے ہو داڑھی رکھ لے ٹوپیاں پہن لے ٹخنوں صبر پینچے رکھ لے تقوی سے بھی بالفرض رہ لے نظروں کی بھی حفاظت کر لے کچھ بھی کر لے لیکن اگر اللہ نہ کرے عقائد درست نہیں ہوئے چاہے اللہ نہ کرے سنتوں پہ بھی عمل کر لے ہو تو بھی جہنم رسید ہوگا. عقیدہ اتنی اہمیت رکھتا ہے زندگی میں عقیدہ. اس کے بعد درجہ ثانوی میں اعمال آتے ہیں تو اس لیے ضروری ہوا کہ اس موضوع پر بیان کر دیا جائے. اور اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بیان جو اکثر ہوتے رہتے ہیں وہ دل پہ بہت دباؤ پڑتا ہے اللہ کی طرف سے پیارے مرشدین کی طرف سے ان کی فیض اور برکت سے یعنی کہ یہ بیان کرنا ہے تو بہت دنوں سے دل پر دباؤ پڑ رہا تھا کہ آج کل لوگوں کے ہم لوگوں کے عقائد بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ہر انسان نے اپنے حساب سے شریعت کو سمجھا ہوا ہے اپنی چیزوں کو سمجھا ہوا ہے جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ کرتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی اپنی عقل محدود عقل میں تو قصور اپنی سوچ کا ہوتا ہے لیکن الزام لگا دیتے ہیں مولویوں پر کہ مولویوں کی باتیں میں تو نہیں مانتا. تو اس لیے ضروری ہوا کچھ اس موضوع پہ بات کر دی جائے اور ہم میں سر شخص یہ دیکھے کہ ہمارے عقائد میں تو کمی نہیں ہے اللہ نہ کرے کہ ہمارے عقائد کیا وہی ہیں جو قرآن پاک میں اللہ نے مسلمانوں کے عقائد بیان فرمائے کہ مسلمان کو کس طرح ہونا چاہیے کیا اس کے عقائد ہونے چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح عقیدے کی جو پہچان بتائی ہے کیا اس صحیح عقیدے کی پہچان جو آپ صلی اللہ نے بتائی ہے کیا اس کی نشانیاں ہم اپنے اندر پاتے ہیں. اسے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا مکمل اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا کر لیا. دین مکمل ہو گیا اور اسلام کو تمہارے لیے ہم نے پسند کر دیا مکمل ہو گیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رونے لگے. انہوں نے کہا یا رسول اسلام اس حکم سے پتہ چل رہا ہے اللہ کا کہ آپ کا جو کار نبوت ہے وہ ختم ہو رہا ہے شاید کیونکہ جب دین مکمل ہو گیا تو آپ کی ضرورت نہیں رہی اب تو آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. تو آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں نے صحیح اندازہ لگایا شاید میں اب زیادہ عرصے تم لوگوں کے درمیان نہ رہوں کیونکہ دین مکمل ہونے کی آیت تھی. دین مکمل ہو گیا. مکمل سے کیا مطلب کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہاں سے لے کے اور بچے کے قبر میں اترنے تک سارے معاملات رسول اللہ عاقد ہو جائیں حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے پیارے نبی ہمارے ماں باپ ان کے قربان سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا دکھا دیا اور کر کے بتا دیا. کوئی چیز ایک نہیں چھوڑی کوئی ایک چیز نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت جس سے واقف نہ ہو. بچے کی پیدائش کس طرح ہوگی کیا طریقہ کار ہے سب کتابوں مل جائے گا کسی کا اختلاف نہیں. 90-95% تو وہ چیزیں ہیں جس میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے لیکن آج ہماری ستم ظریف یہ ہے کہ 90% چیزوں میں جن میں اختلاف نہیں ہے اس طرف نہیں آتے. جو 2-4-5% چیزوں میں اختلاف ہے اس میں ہی باب لوگ گھسے رہتے ہیں اور موت تک اسی میں لگے رہتے ہیں. ارے بھائی لوگ ہم سے ہمارے متعلق اللہ پاک پوچھیں گے دوسروں سے متعلق نہیں پوچھیں گے. تو اپنی پوری پوری زندگیاں فرقہ واریت میں لگ جانا دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے رہنا کیچڑ اچھالتے رہنا یہ چیز صحیح نہیں ہے. ہم لوگ اپنی اپنی اصلاح کر لیں اپنے عقیدہ اور اپنے اعمال درست کر لیں ہم لوگ یہ چیز ہے. اگر کسی کی اصلاح بھی کرنی ہے تو محبت سے پیار سے کریں کہ وہ برا بھی نہ لگے اس کو. دعا کریں کہ یہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے، یہ بیچارہ بگڑا ہوا ہے، اس کو صحیح صحبت نہیں ملی، اللہ سے دعا کرے، روئے اس کے لیے، اور پھر اسے اگر بے تکلف ہی ہے تو اس سے پیار محبت سے بات کریں. جیسے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، اللہ کے بیچ میں فرمایا کہ اگر تمہیں بحث و مباحثہ کرنا پڑے کبھی دینی بات چیت میں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے آپ گفتگو کریں جو انتہائی شاندار اور بہترین ہو، بہترین گفتگو کریں، مدلل. آج کوئی کسی میں اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے کسی فرقے کے بارے میں، وہ بات چیت ہوتی ہے تو اکثر جو جنگ و جدل پہ بات آ کے ختم ہوتی ہے، بات تو مٹھاس سے شروع ہوئی تھی اور آخر میں لڑائی پھٹنے پہ شروع ہو گئی. تو یہ چیز تھوڑی نہیں چاہیے، تو جاہلانہ طرز عمل ہے، اول تو کرنی نہیں چاہیے، لیکن کہیں بے تکلف ہی ہے اور محبت ہے کچھ ہے تو خیر خواہی کے جذبات ہیں، کوئی آپ کا دوست ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، تو اسے پیار محبت سے مدلل بات کریں. تو ایسی نہیں ہونی چاہیے بات چیت جس سے نفرت پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، ایسا ہونا چاہیے کہ بات کریں تو آپ کی زبان سے پھول جڑیں اور وہ آپ کا ہمنوا بنے، آپ کا ساتھی بنے، اور کہے کہ بھائی واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں میں بتا دی، انتقال جب کسی کا ہوتا ہے کیا ترتیب ہے سب پتہ چل جائے گا، خوشی غمی کے مواقع سب بتا دیا اس نے، کوئی چیز چھوڑی ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں اماموں میں سے ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تو جو مالکی مسلک کے لوگ کہلاتے ہیں، چاروں امام برحق ہیں ماشاء اللہ، انہوں نے اسی موضوع پہ بڑی زبردست بات فرمائی. نہ تو بھائی وہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، وہ آگے آج کے نہیں تھے، یہ صدیوں پرانے اولیاء اللہ تھے. ہم تو فوراً مہر فٹ کر دیتے نا، بات ذرا سے کسی گفتگو سنی آ رہی ہے تو یہ ہے، لیکن امام مالکی رحمۃ اللہ کا اتنی حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ آج کے نہیں ہیں. اب ان پہ کون سی مہر ہم لوگ لگاتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں جس نے کوئی کمی بیشی کری، یا اس میں اگر اضافہ کیا، یا کسی چیز کو کم کیا، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس میں کچھ کجی کمی نقص تھا، اس لیے اس نے اس کو پورا کیا اس چیز میں، نئی چیز کا ایڈیشن کر کے، یعنی بدعت کا. اس کا مطلب یہ نکلتا بھائی، امام الانبیاء آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس طرح سے جو باتیں فرمائی تھی ویسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پیش کیا اور چلے گئے، بس اب ہمیں فالوور بننا ہے، فالوور بننا ہے، ہم فاؤنڈر نہیں ہیں، فاؤنڈر تو اللہ رب العالمین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش کیا تھا دین، ان خطوات پہ چلنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے. اس میں اپنی طرف سے نہ ہمیں کمی کرنی ہے کسی چیز میں، نہ اضافہ کرنا ہے، بس وہی چیز بدعت بن جائے گی اور پھر ہلاکت یقینی ہے. ایک تو دین مکمل ہو گیا، آیت ابھی بتائی، جیسے مکمل ہونے کا مطلب ہے، دنیاوی بھی ایک مثال ہم دیتے ہیں، کوئی کمشنر ہو، کوئی بڑا آفیسر کوئی ہو، اس کے بعد کوئی لیٹر ایشو کرے اور اس کے بعد آخر میں اپنے سائن کر دے اور مہر ثبت کر دے، مہر لگا دے، اس کے بعد کسی چپراسی کی یا کلر کی حیثیت ہوتی ہے کہ اس کے آگے مزید اس کی اسٹیمپ اور سگنیچر کے بعد اپنی کوئی ایک دو لائن کا اضافہ لگا دے، کہیں لیٹر بھیجنا اور چپکے سے کوئی سپروائزر یا کلرک یا ڈیلنگ ہینڈ، وہ اس میں دو چار لائنوں کا اضافہ کر کے وہ چپکے سے بھیج دے، تو پھر کیا ہوگا، جس بندے کو لیٹر بھیجا ہوگا وہ کہے گا یار یہ مہر تک تو صحیح تھا، یہ سگنیچر کے بعد ہی کس نے دو لائنیں لکھی، وہ کمپلینٹ کرے گا یہ کیا ہے، کمشنر کو پتہ چلے گا، وہ کہے گا یہ کس نے لکھا، کہ یہ فلاں لکھا، اس کو بلا لے گا، وہ سسپینڈ کر دے گا اس کو کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تمہاری ضرورت کیسے ہوئی کہ میرے لیٹر میں تم نے اپنی رائٹنگ سے تم نے اس میں لکھا، جب میں نے ایک بار لکھ دی دستخط کر دیا، مہر لگا دی، بس ختم، تم اتھارٹی نہیں ہو، اتھارٹی میں ہوں. ہر چیز کی ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک اوقات ہوتی ہے، اوقات. فقیر بادشاہ نہیں بن سکتا اور بادشاہ فقیر نہیں بن سکتا، سب کی اللہ نے اوقاتیں رکھی ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرما دی ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، درجہ بندی اللہ نے رکھی ہے، تو جس کی جو اوقات ہوتی ہے، جو لمیٹیشن اللہ نے رکھی ہے، اس کی حدود میں رہنا چاہیے. تو بھائی ہم لوگوں کی جو اوقاتیں ہیں، ہم لوگ قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، کوئی اللہ والا ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب کی حیثیت یہ ہے کہ ہم سب فالوور ہیں، پیشرو ہیں ہم لوگ، ہم لوگ کو جو ہے فالوور بننا ہے، آپ اسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے، بس ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم کسی چیز میں امینڈمنٹ کریں، نہیں تو مقدمہ چل جائے گا اللہ کی طرف سے، شرک کا اور بدعت کا. چاہے کتنی ہی پیاری کوئی بات لگے، تو یہ چیز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، سمجھنا چاہیے. تو جب دین مکمل ہو گیا تو بس مکمل ہو گیا، اب وہاں سے ہم چیزیں اٹھائیں، کسی چیز میں تردد تو سمجھ میں نہیں آ رہا، پوچھیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، پتہ چل جائے گا، ختم. اسی طرح ایک جگہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ابھی ساری قرآن پاک سے دلیلیں دی جا رہی ہیں, اس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے بھائی, قرآن سے اس وقت بات ہو رہی ہے. تو کیا فرما رہے ہیں اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونہ کیا مطلب, یعنی اتباع کے لیے بہترین نمونہ ہے, یعنی کوئی بھی معاملہ ہو اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا لو, ان کے نقش قدم پہ چلو, انشاءاللہ اس نقش قدم کا آخری سرا جنت تک پہنچا دے گا تمہیں, بہترین نمونہ ہے. اب رسول اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بہترین نمونہ نہیں ہے, کوئی نمونہ نہیں ہماری زندگی میں. جو رسول اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن کو, ان کے طریقے کو چھوڑے گا, جہنم رسید ہوگا وہ, کوئی دوسرا طریقہ نہیں. نمونے کا کیا مطلب ہے, ایک مثال یوں بھی سمجھے, ہم درزی کے پاس جاتے ہیں کپڑا لے کے, بھائی کرتا شلوار سیدھو مارا, اور اب ایک ناپ کے لیے ہم اب ایک نمونے کے طور پہ ایک سوٹ لے کے جاتے ہیں کہ بھائی یہ سوٹ آپ کو دے رہا ہوں, بس اس سائز کا بنا دو. اس نے کیا کیا ہے کہ ایک ایک بالش بڑھا دی, شلوار بھی ایک بالش بڑھا دی, ہر چیز کے چوڑائی بھی بڑھا دی, لمبائی بھی بڑھا دی. جب آپ پہنیں گے تو ناراض ہو کے پہنچے گا کہ تم نے کیا کر دیا, بیڑا غرق کر دیا میرے سوٹ کا. کہے گا نہیں بھائی میں نے تو صحیح سی, انہوں نے نہیں صحیح دیا, جو میں نے آپ کو نمونہ دیا تھا آپ کو تو اس حساب سے بنانا تھا نا میرا سوٹ. نمونہ دینے کا کیا مطلب تھا, سیمپل دینے کا کیا مطلب تھا. تو کہے گا دیکھیں اور درزی تو کپڑا چراتے ہیں, کپڑا ایکسٹرا تھا میں نے چرایا نہیں, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے میں نے بڑھا دیا. تو آپ کہیں گے بیٹا تو چرا لیتا تو زیادہ اچھا تھا, کم از کم کپڑا تو پہننے کا لائق ہوتا, اب اس کو چھوٹا کرو, جو میں نے سائز دیا جو نمونہ دیا جو پیٹرن دیا اس حساب کا مجھے سوٹ چاہیے تو میرے کام کو ہوگا ورنہ نہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک حیثیت نمونے والی ہم بھی ہم کو دی ہے کہ بس ان کی نقل کر لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو کیا کہا, اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, جس نے رسول اللہ کی اتباع کری اس نے اللہ کی اتباع کری. رسول اللہ کی اتباع کو اللہ رب العالمین اپنی اتباع کا وہ یہ ٹھہرا رہے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا تھی, وہی بات جو اللہ پاک ان کو فرما رہے ہیں, ایک ہی بات ہے, جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, گویا صحیح نا. اور یہ بار بار جو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اطاعت کرو اللہ رسول کی, یہ بار بار ایک جگہ نہیں کئی جگہ الفاظ ملیں گے. ذرا کبھی غور کیا کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک, کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, اتباع کرو. کیا مطلب, ان باتوں میں جو رسول اللہ میں ثابت ہیں, جو رسول اللہ نے کیے ہیں ان کی اتباع کرو. سمجھتے تو ہیں قرآن پاک پڑھتے تو ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. تو بھائی ان چیزوں کی اللہ اور رسول کی اتباع اور اطاعت نہیں کرنی جو چیزیں رسول اللہ سے ثابت ہی نہیں ہیں, نہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, تو اس میں کس بات کی اتباع کی جائے گی. بھائی ہم تو وہ کام کریں گے جو اللہ رسول سے ثابت ہیں اور جس کی اتباع کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. ہم تو کرنے والے اعمال کی اتباع کریں گے, ہینکی پینکی اور اتنی بھی آج کل دھوم دھڑک کے ہو رہے ہیں یہ شور شرابہ, یہ کہیں رسول اللہ ثابت نہیں ہے, تو ان کی ہم اتباع نہیں کریں گے. اسی طرح آج کل لوگ ہر ایک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, جس نے ذرا سا دھواں دھار بیان کیا یوٹیوب پہ کوئی آیا, کچھ نہیں دیکھا کیا عقائدے کیا مال ہے, بس یہی میرا امام ہے, یہی میرا شیخ ہے, میں تو ان سے انسپائر ہوں جی, میں تو ان سے متاثر ہوں. جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ڈرا دیا, یہ ارشاد فرما کے ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. امام سے یعنی دنیا میں تم نے کس کو اپنا بڑا پیشوا بنایا تھا, کس کو اپنا شیخ مانا تھا, کس کو اپنا بزرگ مانا تھا, کس کو ولی مانا تھا, کس کو اپنا رہبر مانا تھا. تو اللہ رب العالمین نے ڈرا دیا کہ دیکھو جہاں تمہارا امام ہوگا وہیں تم پہنچو گے. کیا مطلب, کہ امام بنانے سے پہلے دیکھ لینا کس کو امام بنا رہے ہو. جہاں تم ہوگے, جہاں تمہارا امام ہوگا وہاں تمہیں پہنچا دیا جائے گا. اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے. کون سوچتا ہے آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب پر آتے ہیں, بڑے بڑے دین کے لمبردار بنے ہوئے, اور بیچ میں جو ہے وہ بڑے ان کے فالوور ہیں دنیا میں ان کے, اور بیچ بیچ میں ایڈ آتے رہتے ہیں. اللہ بس کیا بولیں, فحاش و ریانیت کے گندے ایڈ آتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں, برہنہ لڑکیوں کے, اور وہ آف لائن بھی نہیں کرتے, اس میں پتہ ہی ہوگا اکثر لوگوں جو استعمال کرتے ہیں. دو آپشن ہوتے ہیں, یا تو آف کر دیں اس کو تو آپ کو ڈالر میں پیمنٹ نہیں ملے گی, لیکن اگر آپ آن کر کے رکھیں گے اس کو تو بیچ میں ایڈ آتے رہیں گے, اس ایڈ کی جو کمائی ہے وہ آپ کو ملے گی. تو لوگوں کی اتنی مت ماری گئی ہے, ان کو تمیز نہیں کہ جس کے تم بیانات سمجھ رہے ہو, جس کے ذریعے سے تم اللہ تک پہنچنا چاہ رہے ہو, وہ تو ان ننگی چیزوں کی کمائی کھا رہا ہے. لوگوں کے وہ بھی پیشوا بنے, وہی بات ہر چیز میں عقل چلتی ہے، پیسہ کمانے میں، دنیا داری میں، اللہ کے رستے کے معاملے میں کوئی عقل نہیں ہے کسی کے پاس، جس نے جو اللہ رسول کی بات کی اس کے پیچھے چل پڑے، یہ جہنم میں جانے والی حرکتیں. لوگ کہتے ہیں یہ مطلب جو اچھی اللہ رسول کی بات کرتا ہے ہم تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں. بھائی وہ تو سکھ اور ہندو بھی کرتے ہیں اللہ رسول کی بات، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ پھر. بڑے بڑے ہندوؤں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پوری پوری کتابیں لکھ دی ہیں، تو ان کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. انہوں نے بھائی رسول اللہ کے بارے میں پوری کتاب لکھ دی. بھائی اتنے متاثر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایمان کیوں نہیں قبول کرتے؟ کتاب تو لکھ دی اتنی موٹی 500 پیج کی، اتنے واقعی اگر دل سے متاثر تو ایمان لے کر آتے نا. تو یہ جاہلانہ جملہ ہوتا ہے کہ جی جو بھی بات کری جس نے اللہ رسول کی دین کی ہم تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں. ارے بھائی دیکھو کیا عقیدہ ہے اس کا، کیا معاملات ہے. بڑے بڑے دھوکے باز اور اسلام دشمن اور سازشی لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ رسول کے بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری خبریں بیان فرما دی تھیں، ساری خبریں پہلے دے دی تھیں کہ قرب قیامت جو اصل صحیح جو علم والے لوگ ہوں گے وہ ایک ایک کر کے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، علم رخصت ہو جائے گا اللہ والوں کے ذریعے. علم والے جو لوگ ہوں گے علم اس طرح سے رخصت کیسے ہوگا؟ کیونکہ علم والے لوگ نہیں رہیں گے قرب قیامت، اور ان کی جگہ جاہل آ کے بیٹھیں گے. حدیث شریف کا خلاصہ اللہ کو مشہور فرمائے، جاہل آ کے بیٹھیں گے اور اپنی بات کا آغاز وہ قرآن پاک سے شروع کریں گے، اور ان کی زبان پہ تو قرآن پاک ہوگا لیکن حلق سے نیچے نہیں ہوگا، یعنی دل میں ان کے قرآن پاک نہیں اترا ہوگا، صرف زبان پر ہوگا ان کے قرآن پاک. اسی طرح اور بھی مختلف حدیث میں صحابہ کرام کو وصیت فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرب قیامت بہت فتنے ہوں گے، شہری علاقے رہنے کے قابل نہیں رہیں گے، تو تم اس وقت جو فتنے کا دور ہوگا سچے اللہ والوں متقی لوگوں کی صحبتوں میں، اللہ والوں کی صحبتوں میں جانا. رسول اللہ فرما رہے ہیں اس وقت، بائیفرکیشن کر دی، بائیفرکیٹ کر رہے ہیں، اللہ والوں کے پاس متقی لوگوں کے پاس جانا ان کی صحبت میں. پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر متقی لوگ نہ رہیں، اب سوال جواب ہو رہے ہیں، ایک وقت آئے گا متقی لوگ نہیں ہوں گے، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے، پھر سر پکڑ کے روئے گا انسان، سارے دو نمبر لوگ بیٹھے ہوں گے. تو پھر صحابہ نے پوچھا اگر متقی لوگ نہیں رہے اصل پھر ہم کہاں جائیں؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا شہری آبادیوں کو چھوڑ دینا اور پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چلے جانا اور وہاں گزر بسر کرنا، وہیں زندگی گزارنا یہاں تک کہ تم کو موت واقع آ جائے، موت واقع ہو جائے تمہاری. کیونکہ اس زمانے میں کیا، ابھی وہ وقت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ابھی تو مسجدیں بھی ہیں اللہ والی مل جائیں گے، آگے پتہ نہیں کیا وقت آنے والا ہے. بھائی کہ ایمان بچانے کے لیے فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان یا تو بچے گا صحبت اہل اللہ سے، یا پھر نہیں رہے تو پھر چلے جانا پہاڑوں میں اور جنگلوں میں. اور ایک حدیث شریف میں الگ یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت اس زمانے کا جو بہترین جو ایسٹس ہوگی، پراپرٹی ہوگی لوگوں کی، وہ مویشی ہوں گے. سوچنے والی بات ہے، گاڑی بنگلہ سونا ہیرے جواہرات کیش کی بات نہیں کر رہا وسلم، مویشی کی بات کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ گوشت ہوتا ہے ان میں، دودھ دیتی ہے بکری. کہ پہاڑوں جنگلوں میں جانے کی بات ہو رہی ہے، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوگا، ایمان بچانے کے لیے اور گزر بسر کے لیے آخر میں دودھ پہ ہی گزارا ہوگا، یا جنگلوں سے کہیں پھل پھول کہیں مل گیا کچھ پھل وغیرہ وہ کھا لیا، پھر دودھ پہ گزارا ہوگا. تو بہترین ایفیکٹس ہوگا جان بچانے کے لیے مویشی. اب یہ کچھ بھی آدمی سوچ سکتا، ہو سکتا ہے جنگ کی بات ہو، تیسری جنگ عظیم ختم ہو جائے گی جب سارے ہتھیار چل جائیں گے تو دنیا تو تباہ ہو چکی ہوگی، تو کہاں سے آدمی کھائے گا، کہاں سے پیے گا، کاروبار زندگی تو رہے گا نہیں. پھر دوبارہ انسان اسی پچھلے ماضی میں جو اس نے غاروں سے جنگلوں سے زندگی شروع کی تھی دوبارہ وہیں پہنچے گا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال تو مطلب یہ کہ دین کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں. اگر شادی کرنی ہوتی ہے اور لڑکی پسند کی نہیں ملتی تو لوگ 10-10 سال لوگوں نے گزار دیا، ایسے ایسے لوگ میری نظروں سے گزرے، 10 سال لگا دیا، ادھیڑ عمر کو ہو گئے کہ یہ مجھے آئیڈیل نہیں مل رہا، اور جب تک مجھے میری پسند کی چیز نہیں ملے گی میں شادی نہیں کروں گا. یہی حال خواتین کا بھی باس کا پتہ چلا. تو بھائی دنیا کی قدنا چیزوں کے بارے میں تو ایسی چھان پٹک، ایسا دماغ، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جنت اور آخرت قبر حشر کے معاملات کو اتنا ہلکا سمجھا ہے کہ جو بھی نظر آیا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. اس وقت کتنی سازشیں چل رہی ہیں، کتنی دھوکے بازیاں چل رہی ہیں، کتنے منافقت کے ساتھ لوگ اس وقت دین میں چل رہے ہیں، غلط لوگ بھی گھس چکے ہیں اس وقت دین کے اندر، وہ مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے مختلف فرقے واریت کی بھی ہوا دیتے ہیں، نفرتی بھی پھیلاتے ہیں، ان کے عقائد بھی خراب ہوتے ہیں، مقدس ہستیوں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. مفسر قرآن جو گزرے ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کی تفاسیر لکھی ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں کہ سب غلط لکھا ہے، اور خود جاہل ہیں، عالم ہیں، نہ مفتی ہیں، کچھ بھی نہیں. اور اعتراض کس پر ہو رہا ہے؟ شیخ الحدیث اور ماضی کے جو مفسر قرآن ہیں ان کے اوپر کہ انہوں نے غلط لکھا ہے، اور لوگ ان کے بھی فالوور ہیں. ایسے ایسے لمبردار اس وقت آ چکے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں تک کہہ دیا، بڑا مشہور ہے دنیا میں اس کے فالوور ہیں، وہ کہتا ہے کہ بھائی کہ لڑکی سے دوستی بھی کر سکتے ہیں آپ، بات چیت بھی کر سکتے ہیں. کس نے کہا کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے, سب مولویوں نے ساری باتیں اڑائی ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں. بس اس میں ننگا پن نہ ہو, ولگر پن نہ ہو. اس نے کہا موسیقی بھی سن سکتے ہیں, موسیقی بھی سن سکتے ہیں, گانا بجا رہے بھی سکتے ہیں, کچھ نہیں ہے ایسا. اور اس کے بھی بڑے چاہنے والے. تو اس لیے اللہ پاک نے ڈرا دیا کہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, دیکھ لو کیا باتیں کر رہا ہے, اس کے عقائد کیا ہیں. ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے. تو عقائد کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ عقائد کیا ہوتے ہیں. تو دین میں نئی نئی امینڈمنٹ کرنا اور اس کو شکل بدل دینا دین کی, یہ بڑا خطرناک عمل ہے. ابھی قرآن حدیث کے صرف حوالے چل رہے ہیں. ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا خلاصہ یہ کہ 73 فرقے ہوں گے قیامت تک, 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے. مسلمانوں کے فرقوں کی بات ہو رہی ہے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جانے والا ہوگا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے, ڈر گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جانے والا ہوگا جو صحیح مسلک ہوگا, صحیح فرقہ ہوگا. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس فرقے کی پہچان کیا ہے, اس مسلک کی پہچان کیا ہے جو جنت میں جانے والا ہوگا. صحابہ کرام پہ قربان جائیے, اگر سوالات نہ پوچھتے تو ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی, سوالات پوچھ کے سہل کر دیا, ہمارے آسان کر دیا ہمارے لیے رستہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ جنت میں جانا جانے والا جو فرقہ ہوگا, وہ لوگ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق چلنے والے ہوں گے. وہ لوگ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں گے, اور اس کا نام اہل سنت والجماعت ہوگا. صحیح ہے. آج ہر دوسرا مسلک اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں وہی تو ہوں, سر میں وہی ہوں. آپ نے پہچانا نہیں میرے, آپ نے دیکھا نہیں ہمارے مسلک کے ساتھ یہ بھی بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. بھائی اس کا جواب یہ ہے, اگر کوئی کوکو کولا کی بوتل ہو اور اندر زمزم بھرا ہو تو بڑی مبارک چیز ہو, نام پہ مت جائیں کوکو کولا ہے, اندر تو صحیح چیز ہے نا, نام کیا کوکو کولا لکھ لیں, فینٹر رکھ دیں یا پکوڑا مکس رکھ دیں مثال کے طور پہ, لیکن اندر آپ نے زمزم بوتل میں بھرا ہوا ہے اور کسی کو سب کو پتا ہو کہ اصلی زمزم ہے, تو ہر آدمی اس شیشی کو محبت اور احترام سے اٹھائے گا, کہ یار نام کو چھوڑو کچھ بھی ہے, اصل فنکشن جس کے اندر کی جو انٹرنل کی جو چیز ہے وہ صحیح ہے, ایک نمبر صحیح ہے. بھائی تو اہل سنت والجماعت نقل کرنے سے, اس نام کو چرانے سے, اپنے مسلک پہ لگانے سے, جو کہتے ہیں نا جو گیدڑ اگر شیر کی کھال اوڑھ لے تو وہ شیر نہیں بن جائے گا, گیدڑ گیدڑ ہی رہے گا, شیر کی کھال اوڑھنے سے شیر نہیں بن جائے گا, اصلی شیر 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 ہی ہوتا ہے. تو اصل دیکھنا میں فنکشن, مان لیا بھائی اہل سنت والجماعت آپ ہو, سبھی ہی بولتے ہیں, تو اہل سنت والجماعت تو آپس میں فرمایا تھا, لیکن وہ فنکشن, وہ خطبات, وہ کام جو آپ اسلم اور صحابہ نے کیے تھے, جو ان کے عقائد تھے, کہ اب آپ کے اندر ہو رہا ہے, آپ کے اندر تو ہے ہی نہیں, وہ چیزیں تو ہے ہی نہیں, کوئی آپس میں انٹر لنک ہی نہیں ہے, مماثلت ہی نہیں ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. لیبل لگانے سے کیا ہوتا ہے جب اندر کا فنکشن ہی وہ نہیں ہے, زمین آسمان کا فرق ہے عقائد میں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں حنفی بھی ہیں, اب یہاں حنفی ہیں بھائی آپ, چلو بھائی حنفی کا کیا مطلب ہے, آپ ان کے عقائد کو فالو کرتے ہو. کسی کا کہنے سے کیا ہوتا ہے, کیا ان کے عقائد ہمارے اندر ہیں, ان کے عقائد ہیں یوں وہ رائٹ اور ہم جا رہے ہیں لیفٹ, تو کہاں سے. وہی بات, نام چسپا کرنے سے کیا ہوتا ہے جب تک اندر کا فنکشن کیوں نہ ہو. تو یہ عقائد, یہ اسلامی عقائد ہیں, تو عقائد درست ہونے چاہیے, ساری چیزیں بعد میں. اسی طرح شرک کے جو معاملات ہوتے ہیں, تو بدعت کے اوپر بات ہو گئی, نئی نئی چیزیں نکال, پھر اس کے بعد شرک. اب ایک اور سسٹم آج کل چل پڑا ہے کہ اللہ کو پکارتے ہوئے آ رہے ہیں, بھائی 14 سال سے کسی کا اختلاف نہیں ہے, اللہ کے ساتھ اب اللہ کو نہیں پکارتے اکثر لوگ, وہ بزرگوں کو, یا زندہ بزرگ ہوتے ہیں یا فوت شدہ بزرگ, اولیاء اللہ جو جا چکے ہیں, مزار والی جو ہستیاں ہوتی ہیں, ان کو براہ راست پکارتے ہیں. یہ سنی سنائی ادھر ادھر کی نہیں, کسی نے مجھے بتایا, اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا, یا فلانا فلانا بزرگ مدد, براہ راست. تو جب میں نے تحقیق کی, پیار سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیا کیا, بزرگوں کو تو وسیلہ دی جاتا ہے, مخاطب تو اللہ سے ہونا ہے, مسئلہ سمجھ لیں, مخاطب اللہ سے ہونا ہے. شرک کیا ہے, یہی تو شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی پکارنا شروع کر دیا. پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے اس موضوع سے, پڑھ کے تو دیکھیں قرآن پاک, آدھی سے نبی سے بھری ہوئی ہیں سب. تو پکارنا اللہ کو ہے, مخاطب اللہ سے ہونا ہے. ہاں وسیلہ دے سکتے ہیں, اور وسیلہ کس کا, سب سے بڑا جو وسیلہ ہے ہمارے پیارے عقائد ہو جائیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پریشانی کام ہے, یا اللہ تجھ کو تیرے پیارے نبی ہمارے اور اپنے تیرے محبوب جو ہیں رسول اللہ علیہ وسلم, ان کا واسطہ, آل اور اصحاب کا واسطہ, تابعین تبع تابعین کا واسطہ, بزرگان دین اولیاء اللہ کا واسطہ, یا اللہ میرے شیخ کا واسطہ, جو میرے سلسلے کا قابل اولیاء اللہ گزرے ہیں، اللہ تجھے ان کا واسطہ، یہ ہے طریقہ، مخاطب اللہ سے واسطے دو اور پھر اللہ میری پریشانی دور فرما دے۔ اب کیا ہوا، اللہ کو تو بیچ میں سے بعض لوگوں نے نکال دیا ڈائریکٹ، یا فلاں فلاں مدد۔ ارے بھائی تو شرک اور کون سا ہوگا، اور کوئی شرک مانتا ہی نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ بھائی جب کوئی کر نہیں رہا تو پھر اللہ شرک کس کو ڈرا رہے ہیں؟ شرک کتنی خطرناک چیز ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اگر میں چشمہ خلاصہ یہ اللہ کا مشیمہ فرمائے کہ میں اپنی شان کریمی سے اگر چاہوں گا تو ہر گناہ بخش دوں گا، لیکن شرط یہ کہ موت کے وقت میرے پاس شرک کی حالت میں مت آنا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ فرما ہر گناہ معاف کر دوں گا اگر میں چاہوں گا تو، لیکن اگر کوئی شرک کی حالت میں مرا، یہ پکی گارنٹیڈ بات ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کو بڑا ہلکا سمجھنا ہے معاملہ۔ ایک بار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے گئے، اے ابو بکر، شرک جو ہوتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر، رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ کے اوپر کالی چیونٹی سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا آدمی کو شرک کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا کتنا خطرناک معاملہ ہے، ذرا تصور، ایک تو رات کا اندھیرا، پھر کالا پہاڑ، اور پھر اس کالے پہاڑ پہ چلنے والی ایک چیونٹی نظر آئے گی۔ ایک تو کالا پہاڑ، اس پہ چیونٹی پہ رات کا اندھیرا، اس طرح سے شرک انسان کے ساتھ رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، کیسے بچیں گے ہم لوگ؟ پھر جواب یہی دیے گا، جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے صبح شام یہ مسنون دعا، تو اللہ پاک بڑا شرک، چھوٹا شرک، جتنے بھی شرک اور اس کی قسمیں، ان تمام شرکوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر کوئی ہو بھی جائے گا تو اس کو معاف کر دیں گے اس دعا کی برکت سے۔ مسنون دعا بھی ہے کہ تو اس سے آدمی بچ جائے گا۔ تو یہ معاملات یومیہ جو موبائل پہ جو سینڈ کی ہوئی ہے دعا، اس کو اس میں موجود ہے، تو یہ تین تین دفعہ پڑھ لیا کریں۔ لیکن یہ ان کے لیے نہیں ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے پورے شرک میں غرق کنویں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لاکھوں دعائیں پڑھتے رہیں تو دعا نہیں بچائے گی، کیونکہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ میں ان شرک سے بھی بچتا ہوں جو میں جانتا ہوں، اور ان سے بھی میں نہیں جانتا۔ بھائی آپ تو جان بوجھ کے دھڑا دھڑ شرک کرو، تو دعا بھی کوئی پڑھ رہا ہو تو کیسے بچے گا؟ تو عقل و شعور سے شرک سے بچنا ہے، پھر احتیاطاً دعا پڑھنی ہے۔ اگر پھر بھی اگر کہیں شرک والے معاملات انجانے مجھ سے ہو رہے ہیں تو یا اللہ معاف کر دینا، تو سمجھ میں آتی ہے بات، صحیح ہے نا؟ تو یہ شرک اور بدعت سے بچنا چاہیے۔ تو شرک کے معاملات بتا دیے، پکارنے کے اور مخاطب ہونا بھی اللہ سے صرف وسیلہ دے سکتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آج کل کی، یہ 1400 سال سے اجماع ہے، اجماع سنت ہے ان باتوں کو، اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں کوئی نئے دن نہیں پیش کی جا رہا۔ اسی طرح بدعت سے متعلق بس تین حدیث شریف بتا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جس نے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو مجھ سے ثابت نہیں اور اس نے بدعت کی، تو جس نے وہ بدعت نکالی دین میں، وہ شخص مردود ہے، مردود ہے ایسا شخص، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے دوسری حدیث شریف میں، کہ جو بدعتی ہوتا ہے اس کا کوئی فرض، واجب، نفل، حج، عمرہ، کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں، اور اسے اسلام سے نکال کر ایسے پھینک دیا جاتا ہے جیسے آٹے میں سے بال، میں جیسے آٹے میں ہم دیکھتے ہیں نا بال ہوتا ہے، نکال کے پھینکتے ہیں نا یوں کر کے ہم، تو کہہ رہے ہیں نفرت سے، اور الفاظ دیکھیے اسلام کے، کہ اللہ پاک اس کو ایسے اسلام سے نکال کے پھینکتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال۔ بدعت کو بہت چھوٹا موٹا مسئلہ لوگ سمجھ رہے ہیں آج کل۔ اسی طرح تیسری حدیث شریف میں آپ نے فرمایا، ہر بدعت جو اسلام میں پھیلائی جائے وہ گمراہی ہے، ہر بدعت جو اسلام میں پھیلائی جائے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام آگ ہے، آگ۔ تو بھائی بدعت سے بچیں، شرک سے بچیں، عقائد کو درست رکھیں۔ اسی طرح مزار پہ جانے کی بھی عذاب ہوتے ہیں بھائی، مزار پہ جانا برا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ، ہمارے جو پردادا شیخ تھے، باقاعدہ انہوں نے مناجات مقبول میں وصیت فرمائی ہے کہ اقتصاب فیض کے لیے کبھی کبھار مزارات پہ چلے جائے کرو، مریدین کو فرما رہے ہوں۔ لیکن وہی بات، مزارات پہ تو جانا ہے لیکن آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، کہ اللہ کو مقدم رکھنا ہے کہ سنت شریعت کے خلاف کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے، تو جانا ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے جائے، لیکن اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ جب اس وقت سجدے نہ ہو رہے ہوں، سجدے نہ ہو رہے ہوں، اور جب عورتیں لڑکیاں بھری بھی نہ ہوں، اور خاص طور پہ عرس وغیرہ کے مواقع پہ تو نہ جائیں، جب بال کھول کے پورا دھمال ہو رہا ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو ان حرکتوں سے بجے وہ بد نظریاں اور سارے غلط کام نظر آتے ہوتے ہیں، تو کیا بزرگوں کا فیض حاصل ہوا؟ جانا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ ایک دفعہ میں نے پوچھا, حضرت نے فرمایا ارے رات کو 3 بجے جاؤ جب کوئی نہ ہو سناٹے میں, تو پھر ملاقات کا مذہب ہی ہے. ملاقات کا مذہب ہی ہے کہ کوئی تمہیں دعا بھی ملے اور کچھ کیفیات بھی تمہیں بدلیں, بزرگوں کا فیض بھی ملے. ہمیں لوگ کہتے ہیں نا یار یہ تو نعوذ باللہ وہابی ہیں, بھائی ہم لوگ وہابی نہیں ہیں. وہابی تو بزرگوں کو ہی نہیں مانتے, چاروں سلسلوں کو ہی نہیں مانتے. وہ تو بس کیا بولیں, ان کے عقائد کو چھیڑنا نہیں ہے, سب بتانے کہ ہمارا تو دور دور وہابیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. الحمدللہ ہم لوگ تو دیوبند مسئلہ کے دیوبند میں سے ہیں, اور مسئلہ کے دیوبند کے عقائد بھی سن لیجیے کہ سب سے بڑا عقیدہ جو ہے ہمارا وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کام ثابت ہے وہ ہم کریں گے, اور جو رسول اللہ سے کام ثابت نہیں ہے وہ ہم نہیں کریں گے. بس دیوبند جو ہے وہ اس خطوات پہ چلتا ہے. وہی بات نام سے کیا ہوتا ہے, 14 سال پہلے دیوبند کا کوئی نام تھوڑی تھا, لیکن وہی بات فنکشن دیکھنا ہے, فنکشن ہے اصل چیز. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں اس میں جو ہے آپ وسلم سے درود و سلام ہم پڑھتے ہیں, قصیدہ بردا شریف ہم پڑھتے ہیں, نعت شریف ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو بچا گیا, نعت شریف بھی پڑھی جا رہی, قصیدہ بردا شریف بھی پڑھا جا رہا ہے, صحیح ہے نا. اور آپ وسلم کی خوف میں زیارت بھی ہوتی ہے. حضرت ہمارے مرشدین, ہمارے مرشد کو اور ہمارے قابر اولیاء اللہ گزرے, ان کو سوتے میں الگ اور جاگتے میں آپ وسلم سے بات چیت ہوا کرتے ہیں, صحیح ہے نا. تو بعض عاشقین کی نہیں کہہ سکتے, حاضر و ناظر ہیں آپ وسلم, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, دل کے آئینے میں تصویر یار, جب چاہا گردن جھکا لی اور دیکھ لی. یا تو بنو نا ایسے, یا تو بنو ایسے. آپ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہو تو بھائی حاضر ناظر جو ہے شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ اپنی اپنی محنت اور مجاہدات اور کاوش کی بات ہے. کاوش کی کس نے اللہ رسول کی نہیں کتنا مٹایا ہے, کتنا عاشق ہے رسول اللہ کا, خدا کی قسم اس کے نہیں پھر حاضر و ناظر ہیں. لیکن بنے تو صحیح ہم ایسے, رسول اللہ پر ہم فدا تو ایسے ہوں. وہ مقام بھی اللہ دیتے ہیں جو اولیاء اللہ کو عطا فرماتے ہیں, سوتے میں الگ جاگتے میں الگ بات چیت ہوتی ہے. ایک شیخ الحدیث بزرگوں کے واقعات ہیں, اس میں پڑھے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حدیث شریف جو ضعیف ہے, موضوع ہے یا کون سی ہے. ہمارے علماء کرام نے کتابوں میں لکھا تو طلبہ ان کے بڑے حیران ہوتے تھے, آپ فوراً ایک سیکنڈ میں آپ کیسے بتاتے ہیں. وہ ٹالتے رہتے تھے, کوئی مخرب کوئی ان کا شاگرد تھا چاہیے تھا پیچھے پڑ گیا کہ استاد آپ بتائیے کہ کیا راز ہے, آپ ایک سیکنڈ میں کیسے بتاتے ہیں. بڑے بڑے مفتی وہ پوری تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ضعیف ہے یا موضوع ہے, پورا ذخیرہ دیکھا جاتا ہے, آپ ایک سیکنڈ میں بتاتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا پوچھ رہو تو بتا رہا ہوں, اتنا عرصہ ہو گیا آخر دو جہاں وسلم سامنے نظر آتے ہیں مجھے بہت اللہ کے سبحان اللہ, اور آپ وسلم گردن ہلاتے ہیں پوچھنا وسلم یہ صحیح حدیث ہے آپ نہیں فرمایا, فرماتے ہیں ہاں میری حدیث ہے میں نہیں کہا بس. اور جب کوئی موضوع حدیث ہوتی ہے یعنی جھوٹی حدیث, تو آپ وسلم گردن ہلا دیتے ہیں نہیں یہ موضوع ہے, نہیں ہے نہیں میں نے نہیں کہی, بس میں اس لیے بتاتا ہوں فوراً ٹھک سے. تو عاشقین کے الگ معاملات ہوتے ہیں, تو عاشقین کے معاملات کو شریعت کا درجہ نہیں دینا چاہیے, شریعت الگ ہے, عاشقین کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. بعض عاشقین ایسے ہوتے ہیں ان کی گردن بھی اڑاتی تو خون کے ہر قطرے سے اللہ اللہ نکل رہا تھا, اللہ اللہ منصور اللہ کا واقعہ پڑھ لیں. اب وہ کوئی شریعت تھوڑی ہے, وہ طریقت ہے, وہ ان کا اپنا اللہ کا معاملہ ہے. کیا ہر آدمی ان کی طرح ہو سکتا ہے؟ اب کوئی بیوقوف آدمی ان کو شریعت کا درجہ دے دے کہ ہر بندے کا ایسا ہوگا, ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوگا. سب کی اپنی اپنی محنتیں کوئی کوششیں, کس نے اللہ رسول پر اپنی جان مال عزت آبرو اپنے دل کو قربان کیا ہے, اس کے حساب سے پھر اس کو مراتب عطا ہوتے ہیں. ہمارے بزرگوں کا چاروں سلسلوں کا جو یہ سلسلہ جو ہے, سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ, الحمدللہ ہمارے چاروں سلسلوں میں ہمارے یہاں بیعت کی جاتی ہے. اور یہ 3 سلسلے, سلسلہ چشتیہ اور قادریہ اور سہروردیہ, تینوں سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منسوب ہیں, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ وسلم سے بیعت ہوئے. تو ایک سلسلہ جو نقشبندیہ ہے وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. تو ہمارے یہاں تو جو خلافت جو بیعت کی جاتی ہے چاروں سلسلوں میں بیعت کی جاتی ہے, اور ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارا بزرگوں کا سلسلہ رسول اللہ تک پہنچ رہا ہے جا کے سارا, اور وہاں سے بزرگوں کا روحانی فیض ہمیں حاصل ہوتا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے ان کو تو فیض ہی نہیں ملتا, یہ تو مانتے ہی نہیں بزرگوں کو. بھائی یہ الزامات ہیں جھوٹے, ڈرنا چاہیے. دوسرا عقیدہ ہمارا یہ کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پاک جسم مبارک مدینہ پاک کی جس زمین سے ٹچ ہو رہا ہے, مس ہو رہا ہے, وہ ٹکڑا زمین کا عرش سے افضل ہے, عرش اعظم سے افضل ہے. عرش اعظم جہاں ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش اعظم کہلاتا ہے جو اللہ کی ذات ہے, عرش اعظم سے زیادہ قیمتی ہے, عرش اعظم سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہے, کعبۃ اللہ شریف سے زیادہ پاک عرفہ ہے, اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اونچا مقام رکھتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ٹچ ہوا ہے. یہ ہیں ہمارے عقائد بھائی، کسی کو کیا اس پہ وہ ہوتی. اور رہی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نظر نیاز نہیں مانتے، کس نے کہا؟ وہی بات، یہ سارے ان کے دوسرے وہابی حضرات جو ان کے عقائد ہیں بھائی، ہمارے تو نظر نیاز بھی ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوتا ہے. نظر نیاز تو فارسی کا لفظ ہے، مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کو کون منع کرے گا بھائی؟ وہ وہی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کرو میں شرک اور بدعت نہ ہوں، دن مت فکس کرو، کیونکہ رسول اللہ اعلیٰ رساب سے دن کو خاص کرنا ثابت نہیں ہے. یہ تیجا دسواں بیسواں برسی یہی نہیں شریعت میں، تو ہندوؤں میں چلتا ہوا آ رہا ہے سلسلہ. عیسیٰ علیہ السلام کرنا ہے کبھی بھی کر دو، دن اور وقت کیوں فکس کرتے ہو؟ برسی منانا تو شرن جائز ہی نہیں ہے، صبح ثابت ہی نہیں ہے. تو کتنی اہم چیزیں آ رہی ہیں بھائی، سب چیزوں کو مان رہے ہیں لیکن ان اس انداز میں مان رہے ہیں جو رسول اللہ اور صحابہ سے ثابت ہیں. بس یہ ہے اپنے ایمان کو بچانا، اس کا تعلق کسی مسئلہ یا فرقے سے نہیں ہے. کیونکہ جب دین رسول اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے تو سب رسول اللہ علیہ وسلم تھے، آل اور اصحاب تھے، اور بس کوئی نہیں تھا، نہ میں تھے نہ آپ تھے. تو ہمیں وہیں سے اٹھانی پڑیں گی چیزوں کو، وہیں سے چیزوں کو اٹھانا پڑے گا، کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے ہمارے پاس بچت کا. صحابہ کرام کی جو چیزیں ان کو بھی ہمیں ماننا ہے بھائی. اب بہت سے لوگ نعوذ باللہ تراویح کو کہتے ہیں تو آپ اصل میں تو منع فرما دیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری کر دیا تھا، ہم تو نہیں پڑھتے، ہم تو آٹھ یا دس پڑھیں گے، یا بہت سے لوگ مانتی ہیں. ارے بھائی کیوں بدگمان ہوتے ہو؟ یہ بھی چیز قرآن سنت سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میرے تمام صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کی مانیں گے، کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو دلیل مل گئی، لیکن یہ بات کہاں تک ہے؟ آل اور اصحاب تک محدود ہے بس، اس کے بعد نہیں. کہ آج کل مولوی صاحب اٹھے جی، اور چونکہ حضرت عمر فاروق نے بھی رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا کیا تو چلو میں بھی کچھ کر کے دکھا دوں. تو بھائی آپ صحابہ میں سے نہیں آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باؤنڈریز متعین کر دی تھی، حد بندی کر دی تھی، میرے اور میرے صحابہ، بس صحابہ کے بعد کوئی ایسا پیارا نہیں ہے. ہوگئے بہت پیارے لیکن ان کے جیسے مقام کے نہیں ہیں، ہمیں ان کی اتباع نہیں کرنی. سر رسول اللہ علیہ وسلم آل اور اصحاب، یہ ہے پیرامیٹر جن کی ہمیں نقل کرنی ہے بس، جو جن سے جو چیزیں ثابت ہوں. اسی طرح آپ اس نے یہ بھی فرما دیے، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے یہ آخری خطبہ حجت الوداع میں دو چیزیں پکڑ کے رکھو گے مضبوطی سے تو کبھی نہیں بھٹکو گے، گمراہ ہو گیا، قرآن پاک اور میری سنت. آگے بات تو کتنے دلیل ہیں، دلائل تو بے شمار ہیں. اگر کوئی دین حق کی طرف آنا چاہے بس قرآن اور سنت فرما رہے ہیں کہ بس قرآن پاک پڑھو اور میری سنتوں کو اٹھا کے دیکھ لو، ہر چیز کو تمہیں جواب مل جائے گا، ہر چیز کو تم خود فیصلہ کر لو گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور ایک حدیث شریف میں آپ نے یہ بھی فرمایا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں الگ سے، قرآن اور میرے اہل بیت. یہ الگ حدیث شریف ہے. کیا مطلب؟ قرآن اور اہل بیت، یعنی اہل بیت سے محبت رکھنی ہے، ان سے دل میں بغض نہیں رکھنا. جو لوگ بغض رکھتے ہیں ان کو قلب النار کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں وہ جہنم کے کتے ہیں، قلب النار. صحیح. تو ایمان اگر بچانا ہے تو یہ بھائی چیزیں ہیں ساری. ایک حدیث شریف اور یاد اس میں یاد آئی، یہ شروع کے واقعات میں سے ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے، منقول اللہ کے مشی ما فرمائے کہ قرب قیام جو کچھ جو شیاطین کا جو لشکر تھا، اس نے اپنے باپ ابلیس سے کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے استاد ہم لوگوں سے بڑے بڑے گناہ کراتے ہیں، کہ یہ زنا کرواتے ہیں، کہ یہ شراب پلواتے ہیں، اسی طرح پتنی کیا کیا معاملات کرواتے ہیں، شرک بھی کرواتے ہیں اور غلط چیزیں بھی کرواتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا احساس ہو جاتا ہے اور فوراً روتے ہیں، توبہ استغفار لگ جاتے ہیں اور پھر اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. تو انہوں نے ان شیطانوں نے اشکال پیش کیا کہ تو ہم جو اتنی محنت کر رہے تھے کیا ہم اسی طرح محنت کرتے رہیں گے کہ ہم لوگوں سے حرام کام کرواتے رہیں اور ان کو احساس ہوتا رہے اور اللہ سے توبہ کرتے رہے، اللہ ان کو معاف کرتا رہے گا، تو ہماری محنت کس کھاتے میں جا رہی ہے؟ ہم تو ہمارا کہتا نا جو ٹوٹل لاس میں جا رہے ہیں ہم تو. یہ تھا سوال. اب جواب سنیے ابلیس کا. ابلیس نے کہا کہ ابھی جو تم محنت کر رہے ہو، آئندہ جو لوگ آئیں گے آئندہ تمہیں شکایت تمہیں نہیں ملے گی، یہ شکایت تمہاری دور ہو جائے گی، کیونکہ آئندہ جو لوگ ہوں گے وہ صرف انہی اعمال کو گناہ سمجھیں گے، زنا کو شراب کو، ان سے بچنے کی کوشش کریں گے، اگر کبھی ہو جائے گا توبہ بھی کر لیں گے. لیکن اکثر آئندہ جو مسلمان آئیں گے وہ شرک اور بدعت کو عبادت کے رنگ میں کیا کریں گے، اور جب کوئی چیز عبادت اور ثواب سمجھ کے کی جاتی ہے تو اس پر استغفار اور توبہ نہیں کیا جاتا، تو اسی حالت میں ان کی موت واقع ہوگی. کیا مطلب؟ کہ خاتمہ بھی شاید مشکل سے ایمان پر ہو، کفر کی موت مریں گے، تو بہت مضبوط لوگ ہیں لیکن آگے تمہیں شکایت نہیں ملے گی. کیوں؟ کہ دین کو وہ شرک اور بدعت کو، غلط چیزوں کو دین کا نام دے کے کریں گے اور اسے ثواب کا ذریعہ سمجھیں گے، اور جب جو کوئی چیز کرے گا توبہ کرے گا وہ استغفار کرے گا وہ تو کہے گا ہو میں تو بہت بڑا مقرب بن گیا اس کو پتہ نہیں جو تھا اس سے بھی گیا بھائی. وہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گیا. مستند رفتے وہی مانے گئے, مستند رفتے وہی مانے گئے جن سے تیرے دیوانے ہو کر گئے. بس یہی طریقہ ہے. گو ہوا میں اڑتا ہو رات دن, گو ہوا میں اڑتا ہو رات دن, ترک سنت جو کرے شیطان گن. رسول اللہ کو چھوڑ کے ہٹا کے کوئی نئی چیز نکالنا یہ تو مردودیت ہے. رسول اللہ خود فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور حدیث شریف یاد آئی, کچھ لوگوں کو جنت کے قریب حوض کوثر کے قریب لے کے آیا جائے گا, رسول اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے ان کو دیکھ کے, اور پھر جامع کوثر گلاس میں بھریں گے اور کہیں گے آؤ آؤ میرے امتی ہو, پیارے امتی آؤ. اچانک بیچ میں فرشتے آئیں گے ان کو ہٹائیں گے, آپ وسلم فرمائیں گے اے تو میرے امتی ہیں, میرے پیارے امتی ہیں, کیوں فرشتے رو کر آنے دو؟ کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے, آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے لائے ہوئے دین میں بہت زیادہ امینڈمنٹ کر دی تھی, بدعت شرک پھیلا دی تھی, دین کی شکل بگاڑ دی تھی, آپ کی وہ گروہ ہے. تو آپ وسلم نفرت سے دوبارہ جو ہے نا پیچھے ہٹ جائیں گے اور تین دفعہ فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور کرو دور کرو دور کرو. یہ محبت ہے آپ وسلم کی کہ لائے ہوئے دین کا بیڑا غرق کر دیا, یہ محبت ہو رہی ہے. کہاں تک بیان کریں؟ اللہ. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کے جو انعام یافتہ جو بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کے جو خاص مقرب بندے ہوتے ہیں, ان پہ اللہ نے انعام فرمایا, ان میں کیا ہے؟ نبیین, انبیاء کرام, و صدیقین, و شہداء, و صالحین. پہلے نمبر پہ انبیاء کرام ہیں, پھر اس کے بعد صدیقین اولیاء اللہ, پھر اس کے بعد تیسرے نمبر و شہداء, پھر چوتھے نمبر پہ عام صالحین. یہ چاروں جنتی لوگ ہیں, چاروں کے عقائد اعمال سب شاندار ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ انعام یافتہ لوگ جو فرما رہے ہیں تو نبیوں کو اور صدیقین کا جو اللہ پاک جو بتا رہے ہیں ان پہ, میں نے یہ وہ لوگ ہیں جن پہ انعام کیا تھا, تو ہم اپنے عقائد کو ان سے کیوں نہیں ملاتے؟ کتنی اللہ پاک یہ سمجھے تو صحیح قرآن پاک میں کہ یہ کیا ہمارے جو عقائد ہیں جو اعمال ہیں کیا وہ نبی اور صدیقین اور شہدا وہ صالحین جو اللہ نے قرآن پاک میں جن کا ذکر کیا ہے کیا وہ بھی نہیں خطوات پہ چل رہے تھے؟ کیا وہ ان کے بھی پیرامیٹر تھے جو آج دین کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے کہ دینداری ہے دکانداری ہے, دین کو کھیل تماشا بنا لیے. رسول اللہ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے, ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کا دین خوشنما بنا دیا ہے, ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کا دین خوشنما اور شاندار بنا دیا ہے, اور وہ اسی میں مگن ہے. ہلا کے رکھ دے یہ آیت, ناراضگی کی علامت ہے. گروہ انہیں دل پہ مہر لگا دی ہے, ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں ہی سب سے اعلیٰ ٹاپ کلاس کی چیز ہوں, میں ہی جنت میں جاؤں گا باقی سب جنت میں جائیں گے. ہر آدمی اپنے مسلک پہ اپنے عقائد کے اوپر مگن ہے, گم ہے. اب اس کا علاج یہ کہ بھائی جو جس فرقے میں جو جس مسلک میں نہیں چھوڑا مت چھوڑو بھائی, احتیاطی طور پہ ایک عمل بتا دیتا ہوں, وہ ایسا پیارا عمل ہے اور اس کے پیچھے کیا نیت ہے؟ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبت سب کے لیے, نفرت کی اسے نہیں, صحیح ہے نا بھائی؟ تو کیا ہے وہ طریقہ؟ اگر اللہ نہ کرے کوئی غلط عقائد کا بھی بندہ ہوا تو اگر وہ یہ عمل کر لے گا اپنا مسلک چھوڑنا بھی نہیں پڑے گا, غلط عقائد رکھتے ہی مرے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ بخش دیں گے جنت میں بھیج دیں گے. اب اس سے زیادہ کوئی طریقہ ہوگا؟ اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بار بار ارشاد فرمایا, اور جو شخص میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, جو شخص میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, تو بھائی دل میں اللہ کا ڈر رکھنا ہے. میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی ہو, ہمارا جو بھی مسلک ہو, قبر میں کوئی مسلک نہیں چلے گا, کوئی فرقہ کام نہیں دے گا, صرف حق دین حق چلے گا. من ربوں کا, من دینوں کا, قبر میں سوال آتے ہیں. میں اس حوالے سے اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو جو شخص ہمارے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر, اللہ فرماتے ہیں جو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا کہ مجھے قبر میں اترنا, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, تو پھر ایک دفعہ اللہ کے آگے دو رکعت صلاۃ التوبہ صلاۃ الحاجات پڑھ کے کہتے ہیں اللہ جو بھی تو نے مجھے عقل و شعور دیا ہے, جو بھی تو نے مجھے فہم اور فراست دی, اس کے حساب سے تو اللہ پاک یہ چیزیں مجھے صحیح نظر آئی ہیں, تو میں نے اس یہ میرے عقائد ہیں, یہ میرے اعمال ہیں, اور میں فلاں مسلک کو میں نے جوائن کیا ہوا. اللہ پاک اگر تیری نظر میں میں غلط عقائد ہیں میرے اور یہ غلط مسلک ہے, تو اللہ پاک مجھے وہ رستہ دکھا دے جو تیری نظر میں صحیح ہو, صراط الذین انعمت علیہم, وہ دکھا دے اللہ پاک. مجھے تجھ سے ڈر لگتا ہے اللہ پاک, غیب کا حال تو جانتا ہے اللہ پاک. ایک دفعہ یہ کہہ دے تو دو کام ہوں گے پھر اس کے پاس, یا تو اللہ پاک اگر صحیح ہوگا تو اس کو اور جمع دیں گے اسی مسلک کے اوپر, اور ثبوت روحانی طور پر اسے مل جائیں گے جس سے اس کو ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا. بالفرض اگر اللہ نہ کرے غلط اس کے عقائد ہوئے تو اللہ پاک اس میں دو کام ہوں گے, یا تو اس کو رائے ہدایت پہ لے آئیں گے, کوئی نہ کوئی ایسے حالات واقعات بنائیں گے کہ وہ صحیح
دین کی طرف آ جائے گا. بالفرض دین حق کی طرف بھی نہیں آ سکا اور اس کے بعد جو ہے بیچارہ اسی غلط عقائد رکھتے ہوئے وہ مر گیا, لیکن یہ اللہ کا خوف دل میں رکھتا تھا بس, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب بتائیے کہ اللہ اسے جہنم میں پھینکیں گے؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت پر بات کر رہا ہوں, دعویٰ نہیں کر رہا, کہ اللہ پاک کو یہ ادا پسند آ جاتی ہے کہ بندہ مجھ سے ڈرا ہے, بس ڈرا تھا, رویا تھا ایک دفعہ میرے آگے, میرے آگے رویا تھا, خوف رکھتا تھا مجھ سے بس. ان شاء اللہ اللہ سے قوی امید اس کی رحمت سے معاف کر دیں گے, کیونکہ وہ متعصب نہیں رکھتا تھا, بوجھ نہیں رکھتا تھا, اڑیل ٹٹو نہیں تھا, شیشے کی اتنا دل شفاف رکھتا تھا, حق کی تلاش میں تھا. نہیں دے سکے, اللہ کی حکمت تھی, کوئی نہیں دی ہدایت, صحیح نہیں دیا دین اللہ نے, لیکن خوف کی وجہ سے انشاءاللہ اس کی بخشش ہو جائے گی. بنی اسرائیل کا بھی واقعہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ فرمایا. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس کے چار بیٹے تھے, چاروں کو وصیت کی جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, دفن نہیں کرنا, اور اس کے بعد جو ہے میری راکھ کو پانی میں بہا دینا, ہندوانی طرز. بیٹوں نے عمل کیا, پھر اللہ نے اس کو راکھ کو دریا کو حکم دیا, اس کی راکھ جب واپس کرو, راکھ دی, راکھ آ گئی, پھر اللہ نے حکم دیا راکھ بن جا, انسان بن جا, مٹی بن جا, اور دوبارہ کھڑا کر دیا اللہ نے. اور پھر اسے سوال جواب شروع کیا, ہاں بھائی تو نے یہ حرکت کیوں کی تھی؟ کیا تو مجھ سے زمین و آسمان میں راکھ بن کے پانی میں ڈوب کے کہیں مجھ سے چھپ سکتا تھا؟ اب اللہ کو تو سب پتہ, ہمیں سمجھانا تھا. تو وہ شخص رونے لگا, کہہ رہے اللہ پاک میں بہت گناہ گار تھا, میرے اعمال درست نہیں تھے. تو کہا تو یہ کیا طریقہ تو نے کیا؟ کہا اللہ آپ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے کیا کہ آپ کے سامنے کھڑا ہونے سے مجھے ڈر تھا, اس نے اولادوں کو حکم دیا تھا جلا کے خاک کر دو, راکھ کر دو مجھے اور پانی میں بہا دو, تاکہ اللہ تیرے سامنے نہ کھڑا ہونا پڑے مجھے, تیرا خوف تھا اللہ اور تو یہ بات جانتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تو نے صحیح کہا, واقعی تیرے میں بات کی, جا میں نے تجھے معاف کیا, جا میں نے تجھے معاف. خوف تو ہم رکھیں, آج کے کہہ رہے میں تو صحیح ہوں تو غلط ہوگا, بھائی چل چل اپنا کام کر, لڑنے لگتے ہیں لوگ, چاہے کتنی محبت دل میں رکھ لو, کتنا ہی وہ کر لو, ہے یہ پھر نزا کے وقت بھائی یہ ساری کہانیاں کھلیں گی. اللہ, اور یہ جو مزار کے جو آداب پہ بات چل رہی تھی, مزار کے آداب میں سے ہی کہ جب کوئی شور شرابہ نہ رہو, عورتیں نہ ہوں, سجدے نہ ہو رہے ہوں, اس صورت میں آدمی نہ جائے, اور دھمال نہ رہو, میوزک نہ چل رہا ہو, یہ ساری چیزیں نہ ہو, آدھی رات کو جاؤ, تین بجے ملاقات کرو, یا اس وقت ایسا کہ اس طرح کی چیزیں نہ آپ جائیں اور اصال ثواب کریں اور آ جائیے, انشاءاللہ ان کی دعائیں بھی ملیں گی صاحب مزار کی, ان کا فیض بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا, اور یہ چیزیں بھی ثابت ہیں. کیونکہ انسان کو موت واقع نہیں ہے, جو ایک دفعہ پیدا ہو گیا ہو گیا, اور پھر اس کے بعد اس کو موت نہیں ہے, منتقلی ہے عالم برزخ میں. جب کوئی بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے, جب کوئی قبرستانوں میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے پیارے جو ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں کہ اتنے دنوں بعد آئے, تم اصال صاحب کیوں نہیں کرتے ہو, خوابوں میں آتے رہتے ہیں, اور احادیث مبارکہ میں ساری تفصیلات ہیں, تو پھر اولیاء اللہ کا کیا مقام ہوگا, وہ کہاں سے مر گئے؟ تو بھائی یہ ہیں دیوبند کے عقائد, اور لوگ کیا کیا بولتے ہیں, بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے زندہ ہوتے ہیں, حیات ہوتے ہیں اولیاء اللہ بھی, چلے جائے گے پھر انبیاء کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی, وہ پھر الگ بات کہیں سے کہیں جائے گی. تو یہ آداب اگر ہیں, یہ آداب بتا دیے مزار پہ جانے کے, اس طرح سے جائے جائیں. اور سجدہ بھائی پھر بھی نہیں کرنا, سجدہ تو کسی کو ہے ہی نہیں, اونٹنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اس نے سجدہ کیا تھا, تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو تو جانور بھی سجدہ کریں, آپ ہمیں حکم دیں آپ کو سجدہ کریں. اب اللہ کے بعد رسول اللہ سے زیادہ پیارا مخلوق میں اعلیٰ افضل برتر نہ کوئی قیامت تک ہوگا, نہ ہے نہ تھا, تو کیا جواب دے رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم؟ نہیں, میں تمہیں سجدے کی اجازت نہیں دے سکتا, کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے. ہاں اگر سجدہ جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں, اگر ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے سجدہ نہیں کروایا کسی بھی قسم کا, تو بھائی پھر اب کون پیر صاحب ایسے آ گئے جن کو سجدے ہو رہے ہیں, چاہے وہ زندہ ہوں یا وہ چاہے وہ حیات یا وفات شدہ ہوں, تو یہ جائز نہیں. اور جو کہتے ہیں نا تعظیمی سجدہ ہے, تعظیمی سجدہ, بھائی یہ تعظیمی سجدہ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھیں, تعظیمی سجدہ تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ سے پہلے شریعتوں میں تھا, کبھی امت محمدیہ میں تعظیمی سجدہ ختم ہو چکا ہے. سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے, صحیح ہے نا؟ بہت سے جو پیر صاحب ہوتے ہیں اپنے مریدین کو لے کے جاتے ہیں مغرات پر, کہتے ہیں سجدہ کرو, تعظیمی سجدہ ہی, اور سب کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ ڈرنا چاہیے, ڈرنا چاہیے, سجدہ یہ پیشانی صرف اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونی چاہیے, جائز نہیں ہے. اور وہی بات اجماع سنت ہے 1400 سال سے, آج کی بات نہیں ہے یہ. ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں. اسی طرح کسی کو برا نہیں سمجھنا ہے, محبت سے پیش آنا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ ہمارے پیارے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے, بہت ہی پیارا جملہ ہے, کاش یہ جملہ ہمارے دل میں اتار دے, کہ اہل حق کے اوپر اہل باطل کا حق ہوتا ہے. اہل حق کے اوپر اہل باطل کا حق ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اگر کسی کے عقائد درست ہیں اور دوسرا والا بیچارہ وہ باطل عقائد رکھتا ہے, تو اس کو ذلیل حقیر مت سمجھو, نفرت مت کرو, اس کو جوتے مت لگاؤ, اس کو ذلیل مت کرو, اس کو تانے مت دو. وہ بیچارہ اپنے حساب سے صحیح سمجھ رہا ہے, اب اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی تو اس کو مطلب نہیں آپ تکبر دکھائیں. تو اب آپ کے اوپر اس کا اور ڈبل حق آ گیا, ڈبل حق آ گیا آپ کے اوپر. اہل حق کے اوپر اہل باطل کا حق ہوتا ہے. اب اس کے لیے دعا کرو, اس کے آگے رو. تبلیغ کے بزرگ اکابرین کیا فرماتے ہیں کہ ہم تبلیغ, چلنے والی تبلیغ, دعوت دینے والی تبلیغ جو سنت ہے یہ بھی, تو ہم اس پر تو عمل کر رہے ہیں, لیکن رات میں تہجد میں اٹھ کے رو کے دعا جو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سنت کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. تو کہیں گے یہ دونوں سنتیں ہوں گی تو تبلیغ کا صحیح معنوں میں رزلٹ آئے گا. ایک سنت تو ہم نے چھوڑ دی کہ ہم نے رو کے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا, آدھی رات کو اٹھ کے مانگتا ہے, بہت کم لوگ مانگتے ہیں. تو بھائی اس لیے کسی کو حقیق نہیں سمجھنا ہے, اس کے لیے اللہ کے آگے روئیں, اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ جس طرح تم نے مجھے صحیح ہدایت پہ لگا دیا, کسی کو حقیق نہیں سمجھنا ہے. اللہ یا رب کریم. تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی, تو یہ شرک کے معاملات بھی بتا دیے, بدعت کے بھی معاملات بتا دیے, صحیح دین کیا وہ بھی بتا دیا ہے. اور بعض لوگ پیروں کے بارے میں بہت غلط بات کرتے ہیں, اکثر جعلی پیروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے, یا علم کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب, شیخ صاحب اوپر اللہ ہے, نیچے آپ ہیں. تو بھائی یہ شرکیہ جملہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اوپر بھی اللہ ہے, نیچے بھی اللہ ہے, دائیں بھی اللہ ہے, بائیں بھی اللہ ہے, سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے. صحیح ہے نا, سب کچھ اللہ کی ذات کرنے والی ہوتی ہے. ہاں یہ کہنا چاہیے کہ حضرت جزاک اللہ, ممنون ہونا بھی ضروری ہے, احسان مندی ضروری ہے. کیا الفاظ کیا ادب کے ہیں کہ الحمدللہ, پہلے اللہ کی تعریف, الحمدللہ حضرت دعا کرائی تھی آپ سے, اللہ پاک نے کرم فرمایا اور اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. عظمت اور کبریائی بڑائی صرف اللہ کی, شیخ کا بھی حق ادا کر دیا, ممنون ہو گئے, جو بھی تعریف کرنی ہے شیخ کی کرتے رہیں, لیکن پہلے اللہ کی, اللہ پتہ اللہ کو کوئی ذکر ہی نہیں, سب کچھ آپ نے کیا. تو یہ نیت نہیں ہوتی باوجود شرک کی, لیکن الفاظوں پر بھی ذرا نظر کرنی چاہیے, الفاظ میں بھی احتیاط رکھنی چاہیے کہ بفضل تعالیٰ حضرت الحمد للہ آپ سے دعا کرے کہ ہمارا کام ہو گیا, کہ اللہ کے بول, یہ ہوتا ہے طریقہ, یہ ہوتا ہے ادب. تو بس یہ جو کچھ اہم چیزیں تھیں جو سخت دل میں آ رہی تھیں عقائد سے متعلق, اعمال سے متعلق, تو وہ ساری کی ساری تو ہم نہیں کہہ سکتے بیان کر دی. بس اتنی قرآن اور حدیث کے دلائل دے دیے کہ جو اپنی اصلاح کرنا چاہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بیان کافی ہوگا, اور جو نہ میں نہ مانوں میں نہ مانوں, کسی کے اندر کوئی بغض ہو, تعصب ہو, تو بھائی اس کا پھر ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے, اس کے لیے تو دفتر کے دفتر بھی کھول دیے جائیں تو ناکافی ہے. تو اور آخر میں ایک بات, وہی بات اختلافی بات نہیں کر رہا میں, کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو بھی عمل بتائے, کیا یہ کوئی کسی فرقے کی بات ہے؟ اس کو تو کافر بھی مانتا ہے, اس بات کو تو کافر بھی مانتا ہے. اللہ کو کافر, اللہ کے مانگنے کا انداز مختلف ہوتا ہے کافروں کے بھی, لیکن کافر بھی مانتے ہیں اللہ کو, ہے نا. تو کافر بھی اگر کوئی بالفرض کو کافر بھی اگر ہے, وہ بھی اگر یہ عمل کر لے گا تو انشاءاللہ رائے نجات پا جائے گا, کیونکہ غیب اللہ ہی جانتا ہے. بس اللہ دل میں ڈر دیکھیں گے, خوف دیکھیں گے. مصیبت اس وقت آتی ہے جب بے خوف جب ہم لوگ ہو جاتے ہیں. اللہ, اور آخر میں بھائی ایک اور نسخہ, استخارہ کر لیں کہ اللہ پاک یہ جو میرا مسئلہ کہ میرے جو عقائد ہیں یہ صحیح بھی ہیں, اللہ استخارہ ہم کر دیں, اللہ فلاں لڑکی سے شادی کروں نہیں کروں, فلاں کاروبار کروں نہیں کروں. ارے بھائی یہ ساری زندگی کی جو برزخی حیات شروع ہونے والی ہے, یہ اس کا معاملہ ہے, یہ اس کا معاملہ ہے. اس طرح ذرا دھیان دینا چاہیے, اللہ سے خیر طلب کر لیں بھائی. اگر صحیح ہوں گے تو ڈرنے ہی کیا بات ہے بھائی, سچے ہیں نا آپ, کیوں ڈر رہے ہیں؟ سہارا کر لیں, اللہ اور جواب دیں گے آپ کو اپنے عقائد پہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ہم کب کہہ رہے ہیں آپ غلط ہیں, آپ چھوڑ دیں, یا اس پہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ اللہ سے استخارہ کر لو بھائی ایک دفعہ,
بالفرض اگر کوئی غلط ہوا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ خیر کا راستہ دکھا دیں. بس یہاں بات ختم کروں. آخر میں حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ پانچ اعمال کر لے گا انشاءاللہ مرے گا نہیں اس وقت جب تک اللہ پاک اس کو اپنی ولایت کا اعلیٰ مقام نہیں دیں گے. اپنی دوستی کا پانچ اعمال کا تعلق جو ہے وہ ولی اللہ بنانے والے پانچ اعمال سے. تو پہلا قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں. نمبر دو ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی بدعا دی ان لوگوں کو جو داڑھیوں کو منڈاتے ہیں وہ بڑی بڑی نوچے رکھتے ہیں اور ناگواری سے مووی پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور تیسرا ملما اسفل من التابین من الزوار فی النار ٹخنوں سے اوپر پائنچے رکھیں نہیں تو جہنم میں جلنے کی وعید ہے. مردوں کے لیے دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے جب ہم کھڑے ہوں چل رہے ہوں. خواتین جو ہیں وہ دو کام کر لیں, یہ داڑھی اور ٹخنوں سے اور پینچوں کی جگہ, کہ ایک تو شرعی پردے کا اہتمام کریں اور شوہر کی جائز امور میں اطاعت و فرما برداری کریں. اور چوتھا عمل جو ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم و یحفظوا فروجہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی پاک نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کریں مردوں کو. اور آگے اللہ نے قرآن پاک میں خواتین کو بھی حکم دیا کہ آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں. دونوں کو حکم دینا نظروں کی حفاظت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لعن الناظرہ منظور علیہ, اللہ پاک لعنت فرما جو بدنظری کرے اور اللہ اس پر بھی لعنت فرما جو اپنے آپ کو بدنظری کے لیے پیش کرے. اور پانچواں جو عمل ہے دل کو بالکل پاک صاف رکھیں گندے خیالات سے. یہ بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے, اللہ کے انوارات اور اللہ کے قرب کی جو کیفیات اور جو معاملات ہوتے ہیں روحانی سب پہلے دل میں عطا ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر پورے جسم میں پھیلتے ہیں. تو دل کو پاک صاف رکھیں دل میں گندے خیالات پکانے سے, جان بوجھ کے دل میں لانے سے گندے خیالات دل ناپاک گندا ہو جاتا ہے اور ان چاروں اعمال کا نور بھی ختم ہو جاتا ہے. اور ان پانچوں اعمال کی توفیق کسی بھی اللہ والے سے جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کر لیں تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں پانچوں اعمال کی توفیق ہو جائے گی تھوڑی تھوڑی کر کے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یا رب کریم یا ارحم الراحمین. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ کہنے سننے میں غلطی کری بیشی ہوگی بشان رحمت سے بخش دے معاف فرما دے. اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری تیری رضا تھی کہ خوشی کی نہیں اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے. ہم سب کی کامل مغفرت فرما, کامل ہدایت نصیب فرما ہم سب کو. اللہ یا اللہ میرے اور ہم سب کے عقائد کو اور اعمال کو 100% درست فرما دے, عین قرآن و سنت کے مطابق بنا دے. یا اللہ شرک سے بدعت سے تمام گناہوں سے تمام گناہ کبیرہ سے جانے انجانے جو بھی ہم سے ہوئی ہیں یہ غلط چیزیں بشانے دے مقصد کو بخش دے معاف فرما دے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر مقدر فرمانا وقت آنے پہ. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے, ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. جو بھی ہیں محروم نہ جائے, دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے. فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یہودیوں کو اور اس کے مددگاروں کو جلد از جلد تباہ برباد کر دے, سطح ہستی سے مٹا دے, عبرت کا نشان بنا دے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما, روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما, پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستانی اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام امت مسلمہ کی ہم سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر شر سے ناگہانی آفات سے بلدیات سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے ہمارے مرشدین کی میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرومین کی کل مومن مومنات کی کل جنات کی سب کی کامل مغفرت فرما. سب کی قبر غنور سے بھر دے. لوگوں کو رات میں نیند نہیں آ رہی آج کل بتا رہا تو دعا کریں اللہ پاک سب کو جلدی گہری پرسکون سونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین.